الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ حج کی آیت 17 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے جو سلسلہ مضمون گزرا ہے، اس میں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے ان حقائق پر اپنا استدلال بیان کیا جن حقائق کو ماننے کی دعوت دی جاتی ہے، دوسری جانب انسانی رویوں پر تبصرہ کر کے بتایا کہ ابتلاء کا جو قانون اس دنیا میں کار فرما ہے وہ کس طرح مزلہ قدم بنتا ہے. اس سلسلہ مضامین کے آخر میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ باطن کے لحاظ سے دیکھیے تو لوگوں میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو کنارے پر خدا کی بندگی کرتے ہیں. خدا کو جس طرح کے ماننا چاہیے، جس طرح اس کے تصور کو دل کے اعماق میں اتارنا چاہیے، وہ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ بیان کی کہ ابتلاء کا جو قانون کار فرما ہے اس کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں دونوں جانب انسان کے لیے بڑی مشکل پیدا ہوتی ہے. شکر کے پہلو سے دیکھیے تو قدم قدم پر انسان کو اپنی نفی کرنی پڑتی ہے، وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے. اور صبر کے پہلو سے دیکھیے تو صبر بہرحال کوئی آسان چیز نہیں ہے. جب مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو انسان کے لیے پا برجا رہنا آسان نہیں ہوتا. یہ مصیبت اور تکلیف کس درجے میں آ سکتی ہے، اس میں اگر ذات باری پر سچا اعتماد نہ ہو تو کیا صورت پیدا ہو سکتی ہے، اس کو ایک تمثیل سے واضح فرمایا جس کی ہم نے پچھلی نشست میں وضاحت کی. اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح کوئی شخص امید کی رسی تان کر آسمان کی طرف اٹھ رہا ہو، ظاہر ہے کہ ذات باری کا تصور آسمان ہی کے حوالے سے آتا ہے. امید کی رسی تان کر اوپر اٹھ رہا ہو اور دوری منزل سے مایوس ہو کر یہ خیال کرے کہ میں اس کو کاٹ ہی نہ دوں، تو یہ فرمایا تھا کہ اس طرح کے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اسی کا ایک دوسرا پہلو وہ ہے جس میں ذات باری سے انسان مذہبی اختلافات دیکھ کر مایوس ہوتا ہے. اس کو قرآن مجید نے بعض دوسری جگہوں پر بھی موضوع بنایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ اختلافات کیوں رکھے گئے ہیں، کس طرح پیدا ہوتے ہیں، اور ذات باری نے اس میں انسان سے کیا چاہا ہے. جس وقت علمی لحاظ سے یا فکری لحاظ سے انسان اپنے رب کی بات سمجھنا چاہتا ہے، اس میں یاس کے کیا پہلو ہے. اس سے پیچھے جو بات بیان ہوئی اس کا تعلق اس سے تھا کہ انسان کو عمل میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس میں یاس کیسے پیدا ہوتی ہے، اور وہ یاس یا وہ نا امیدی انسان کو کس انجام تک پہنچا دیتی ہے. وہ اگر مشکل کے مراحل میں پابرجا نہ رہ سکے تو پھر یہ بتایا تھا کہ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ گویا آسمان سے گر پڑا ہے، یا پرندے اس کو اچک لے جائیں گے، یا ہوائیں اس کو گہرے کھڈ میں لے جا کر پھینک دیں گی. یہی صورتحال علم کے معاملے میں، حقیقت کو جاننے کے معاملے میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان یہ خیال کرتا ہے کہ مذہب کے علمبردار، مذہب کو بیان کرنے والے، ذات باری کا تعارف کرانے والے، اس کا علم پھیلانے والے وہ کون سے کوئی متفق ہو گئے ہیں. اب ایک عام آدمی کیا کرے, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے, اس میں فیصلہ کس طریقے سے ہو؟ یہاں اس کا جواب تو نہیں دیا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں پر یہ وضاحت سے بتایا, بلکہ سورہ بقرہ میں تو اس کو باقاعدہ موضوع بنا کے بتایا کہ میں نے جس ابتلاء میں انسان کو ڈالا ہے وہ ابتلاء صرف عمل کا ابتلاء نہیں ہے, وہ انسان کے علم کو بھی ابتلاء میں ڈالا گیا ہے. یعنی اس سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ طالب علم بنے, حق کا سچا جاننے والا بنے. جس طرح عمل کے امتحان میں مشکلات پیش آتی ہیں, اسی طرح علم کے امتحان میں بھی آئیں گی. اس میں بھی انسان اختلافات کی بھول بھلیاں میں کھو کر رہ جائے گا, اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کدھر جائے, کہاں سے راستہ نکالے. تو فرمایا کہ میں نے اگرچہ انسان کے ساتھ یہ معاملہ تو ہونے دیا ہے, لیکن اپنی کتاب نازل کر رکھی ہوئی ہے اور وہ تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے. وہ نازل ہی اس لیے کی ہے کہ تمہارے مابین پیدا ہونے والے اختلافات کا فیصلہ کر دے. لیکن وہ کتاب ہوگی, تمہارے گھروں میں ہوگی, پڑھی اور پڑھائی جائے گی. اگر اس کو اختلافات میں مرجع نہیں بنایا جائے گا, اس کی طرف طالب علمانہ جذبے کے ساتھ رجوع نہیں کیا جائے گا, تو اختلافات ختم نہیں ہوں گے. یعنی اختلافات کو اگر سرسری طریقے سے دیکھ کر اس سے متواحش ہو جاؤ گے, اور اختلافات کو دیکھ کر ذات باری کی طرف سے ہدایت سے مایوس ہو جاؤ گے. علم میں یاس ہدایت سے یاس ہے, اور عمل میں یاس مدد سے یاس ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جو ہم ہدایت چاہتے ہیں یا ہدایت مانگتے ہیں, اس کی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, وہ ہدایت بھی ایک امتحان ہے جس سے گزر کے ملتی ہے, اور ہر شخص کو اس کے مختلف مراحل سے گزر کر ہی ہدایت تک پہنچنا ہے. اس میں کیا جد و جہد کرنی ہے, کیا رویہ اختیار کرنا ہے, کس طرح کا سچا طالب علم بن کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہنا ہے, وہ بھی ابتلاء کا ایک بہت بڑا پہلو ہے. تو یہ ابتلاء دونوں پہلوؤں سے ہے. اس میں بہت سے لوگ تقاضے کرتے ہیں, خدا نے اپنی بات ایسے کیوں نہیں بیان کر دی کہ بس آدمی کتاب کھولتا سمجھ میں آ جاتی, اس میں مشکل کیوں پیدا ہو جاتی ہے, اس کی مختلف تعبیریں کیوں ہو جاتی ہیں, اس میں مختلف آراء کیوں بن جاتی ہیں, یہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور تجربے کی بنیاد پر عرض کرتا ہوں, یہ محض بزدلی ہوتی ہے, محض ہمت حوصلہ ہار دینا ہوتا ہے. خدا نے اپنی بات بھی اس طریقے سے بیان کی ہے کہ جس میں اگر آدمی کے اندر سچا شوق نہ ہو تو وہ دور ہی کہیں بھٹک کے رہ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے دنیا کی زندگی کو کچھ اس طرح سے تشکیل دیا ہے کہ اگر خدا پر سچا ایمان نہ ہو تو وہی صورت پیدا ہو جاتی ہے جو ہم نے پیچھے تمثیل میں دیکھی ہے. اب یہ اس کو موضوع بنایا. یہ خدا کے بارے میں حجتیں کرتے ہیں, یعنی ایک پہلو ہے جس میں خدا سے امید نہیں رہتی, جس میں انسان یاس میں مبتلا ہو کر امید کی رسی کاٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, اور دوسرا پہلو وہ ہے کہ جس میں طرح طرح کی حجتیں پیش کرتا ہے, آخر یوں کیوں نہیں کیا اور یوں کیوں نہیں کیا, اور اپنی بات اس طرح کیوں بیان نہیں کی, اور اختلافات کیوں پیدا ہونے دی, اور یہ کیا ہوا کہ ایک ہی دین تھا کوئی یہودی بن گیا, کوئی نصرانی بن گیا, کوئی مجوسی بن گیا, یہ کیا چیز ہے؟ تو خدا کے بارے میں حجتیں کرتے ہیں. فرمایا کہ کرتے رہو, میں نے جو قانون کار فرما کر رکھا ہے اس میں ہدایت کی توفیق کے لیے بھی وہی چیز ضروری ہے جو پیچھے بیان ہوئی. یعنی انسان کو جب عمل کا امتحان پیش آتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ خدا پر سچا بھروسہ, اسی سے امیدیں, اس کا دروازہ کسی حال میں انسان نہ چھوڑے, اس سے دعائیں کرتا رہے, اس کے دروازے پر دستک دیتا رہے, تو پھر دروازہ کھل جاتا ہے. اسی طرح سے علم کے معاملے میں مشکلات پیش آ گئیں, راہ نہیں سجھائی دے رہی, ادھر سے ایک آواز آتی ہے, ادھر سے دوسری آواز آتی ہے, انسان ہمت ہارتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ مایوس ہو کر یہ کہتا ہے کہ یہ مذہب, یہ اس کی روایت, یہ اس کی باتیں, یہ سب ایسے ہی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اصرار ہے کہ اس نے ہر دور میں ہدایت کا اہتمام کر رکھا ہے، اس نے اپنی کتاب نازل کر رکھی ہے، اس کو سمجھانے والے بتانے والے بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن انسان سچا طالب علم نہیں بنتا۔ یعنی جس طرح عمل کی دنیا میں وہ خدا کے اوپر آخری درجے کا بھروسہ نہیں کر پاتا اور امید کا دامن چھوڑ دیتا ہے، یہاں علم سے مایوس ہو کر، ہدایت سے مایوس ہو کر، درہ حالے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہوا ہے کہ ہدایت کے لیے مانگی جانے والی دعا کو میں کبھی رد ہی نہیں کرتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، انسان اگر سچی جد و جہد کرے تو اس کو ہدایت ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوتا ہے، لیکن وہ دعا بھی کرتا ہے تو اسی طرح کرتا ہے جس طرح دل ہارنے والے لوگ کرتے ہیں۔ یعنی ایک طرف انسان سچا طالب علم بنے، جس طرح عمل کے لیے جو کچھ اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں ان کے تحت اپنے جان و مال کو میدان میں پیش کر دینا ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نتیجہ نکالتے ہیں۔ یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ تاہم انسان چونکہ اس صورتحال سے دوچار ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ اگر اسی کا انتظار کر رہے ہو، یعنی جیسے وہاں کہا کہ اگر اسی کا انتظار کر رہے ہو کہ بس ادھر ذرا مشقت پیش آئی اور ادھر ساری تکلیفیں ختم کرنے کی نوید سنا دی جائے، تو نتیجہ جانتے ہو کیا نکلے گا؟ دوری منزل میں اور دوری پیدا ہوگی، اور پھر تم امید کی رسی کاٹ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ اور ادھر جانتے ہو کیا چیز ہوگی؟ اگر اس راستے پر نہیں نکلو گے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا پڑے گا، پھر وہیں فیصلہ ہو۔ اگر یہاں فیصلہ چاہتے ہو تو سچے طالب علم بن کر اس کی کتاب اور اس کی ہدایت کی طرف رجوع کرو۔ یہ مضمون ہے، اس کو سامنے رکھ کر اب دیکھیے کیا فرمایا۔ یہ خدا کے بارے میں حجتیں کرتے ہیں، انہیں بتاؤ کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ یہ خدا کے بارے میں حجتیں کرتے ہیں، انہیں بتاؤ کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، ظاہر ہے اس وقت رسالت مآب کی دعوت برپا ہے اور کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی اور وہ ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ ایمان لائے ہیں تو گویا انہوں نے جو اب ان کو دین کا تصور دیا گیا ہے یا خدا کی جو ہدایت اب انہیں پہنچی ہے، انہوں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اور جنہوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے، اور صابئی اور نصارہ اور مجوس، یہ وہ بڑی بڑی جماعتیں ہیں جو اس وقت جزیرہ نما عرب میں یا اس کے نوا میں موجود ہیں۔ یعنی جس طرح اب ایک انسان شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اس کو کوئی حنفی نظر آتا ہے، کوئی شافعی نظر آتا ہے، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، تو اس میں پریشانی کی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اس وقت کی صورتحال میں چلے جائیے تو ادھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان پر ایمان لانے والے ہیں، ایک دعوت برپا ہو گئی ہے، قرآن پیش کیا جا رہا ہے، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، اور فرمایا اور جنہوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے، یعنی صدیوں سے وہ بھی ایمان والے ہی تھے، مسلمان تھے، لیکن انہوں نے اپنا ایک فرقہ الگ بنا لیا اور اس کو یہودیت کا نام دے رکھا ہے۔ اور صابئین، ان کے بارے میں سورہ بقرہ میں بحث ہو چکی ہے، یعنی قرین قیاس یہی ہے کہ یہ سیدنا یحییٰ کے ماننے والے ہیں۔ اور نصارہ یعنی مسیحی، یہ بھی وہاں موجود تھے۔ اور مجوس، ان کی تو ایک بڑی سلطنت ایران میں موجود تھی۔ اور مجوس اور جو شرک اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ، وہ عرب جو بنی اسماعیل تھے، ابراہیم کی اولاد تھے، اصل دین پر تھے اور اسی کی روایت لے کر چل رہے تھے، حرم کے متولی تھے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت تھی ان پر کہ ان کو یہ ذمہ داری ملی، یہ منصب ملا، وہ امامت کے منصب پر فائز تھے، لیکن بتدریج پچھلی دو تین صدیوں سے انہوں نے شرک اختیار کر لیا تھا۔ فرمایا تھا کہ یہ سب لوگ دیکھ رہے ہو ان کو، اگر یہ تمہارے لیے مزلہ قدم بن رہے ہیں تو پھر انتظار کرو۔ جیسے وہاں فرمایا کہ پھر انتظار کرو، پھر آخرت ہی میں حقیقت معلوم ہوگی اور پتہ چل جائے گا کہ جن کو تم نے سہارا بنایا ان کی کیا حقیقت تھی۔ اور اگر یہاں بھی یہی کر رہے ہو تو ان اللہ یفصل و بینہم یوم القیامہ، ان کے اختلافات سے پریشان ہو کر خدائی کے بارے میں اور اس کے دین کے بارے میں حجتیں کرنے لگ گئے ہو، تو یاد رکھو اللہ قیامت کے دن سب کے درمیان ان اختلافات کا فیصلہ کر دے، یعنی وہاں ہر چیز بالکل واضح ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پردہ اسی طرح پڑا رہے گا، یہ حجاب اسی طرح رہیں گے، یہ ایک دن اٹھ جائیں گے۔ اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں اختلافات ہیں تو کتنے حقیقی ہیں، اختلافات ہیں تو کتنے اختلافات ہیں جن میں فی الواقع غلطی لگ سکتی تھی، اختلافات ہیں تو کتنے ہیں کہ جن میں انسان نے اپنی ہٹ دھرمی کی بنیاد پر اختلاف کیا، کتنے ہیں جو اب انات کا اختلاف بن گئے ہیں، کتنے ہیں جن میں مقابرت پیدا ہو چکی ہے، کتنے ہیں جنہوں نے طالب علمانہ رویہ چھوڑ کر اپنے آپ کو آسمان پر کھڑا کر لیا ہے۔ یہ سب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ لوگ اپنے باطن میں دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ ظاہر میں دکھا رہے ہیں ان سب سے واقف ہے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس میں چند چیزیں ہیں جن کی وضاحت بھی ہو جانی چاہیے۔ یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہودیت اختیار کی، وہ جو صابی ہوئے اور وہ جو نصارہ ہیں، میں نے لکھا ہے یہود و نصارہ اور صابئین کا تعارف سورہ بقرہ کی آیت 62 کے تحت ہو چکا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سب گروہوں کا حوالہ دیا اور یہ بتایا ہے کہ یہ گروہ تمہارے جنت میں یا جہنم میں جانے کا باعث نہیں بنیں گے، بلکہ اللہ کے ہاں ایک معیار مقرر ہے، اس کو سمجھو، فیصلہ اس پر ہونا ہے۔ اس دنیا میں تو یہ ساری تقسیم چل سکتی ہے، لیکن قیامت میں صورتحال یہ نہیں رہے گی، بلکہ حقیقت کی بنیاد پر سب بندی ہوگی۔ اور اس میں یہ بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ پر سچا ایمان رکھا، آخرت کو سچائی کے ساتھ مانا اور اچھا عمل کرتے رہے، وہ ہیں جن کے لیے اللہ کی بشارت ہے، وہ جس گروہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ ہیں جن کے لیے اللہ کی بشارت ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہے نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ یہ سب باتیں یہود و نصارہ اور صابئین کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت 62 کے تحت ہم واضح کر چکے ہیں۔ یہاں مجوس کا اضافہ ہے، وہاں مجوس کا ذکر نہیں ہے، یہاں مجوس کا ذکر بھی ہوا ہے۔ یہ دین زرتشت کے پیرو تھے۔ عام خیال یہی ہے کہ اس دین کی بنیاد بھی اصلاً توحید خالص پر تھی۔ تاریخی لحاظ سے یہ متعین کرنا تو مشکل ہے کہ زرتشت کا زمانہ فی الواقع کیا تھا، اور یہ کہ کیا وہ بنی اسرائیل کی روایت سے پہلے کے پیغمبر ہیں، بعد کے ہیں، کیا صورت ہوئی، لیکن یہ کہ ان کے بارے میں اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ دین صحیح دین تھا، اور اس میں توحید خالص ہی کو دین کی بنیاد کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ لیکن شرک کی گمراہیوں نے اسے بری طرح مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ چنانچہ بعثت نبوی کے زمانے میں یہ بھی ثنویت، آتش پرستی اور دوسری مشرکانہ بدعتوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اس زمانے میں مجوس کی حالت کیا تھی؟ اس میں ثنویت یعنی یزداں اور اہرمن دو الگ الگ شخصیتیں ہیں اور دونوں اپنا کام کر رہی ہیں، یہ تصور پیدا ہو چکا تھا۔ آتش پرستی، جس طرح بت پرستی پیدا ہوئی، جس طرح مذاہب پرستی پیدا ہوئی، آبا پرستی پیدا ہوئی، ان کے ہاں آتش پرستی ایک روایت بن چکی تھی، اور صرف یہی نہیں، اور بھی بعض مشرکانہ بدعتیں درائی تھیں۔ اس کے بعد جو آخر میں کہا، اور جو شرک اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی مشرکین عرب جو اصل دین ابراہیمی کے پیرو تھے، یعنی یہ نہ یہود تھے، نہ نصارہ تھے، نہ صابئی، نہ مجوس، یہ براہ راست سیدنا ابراہیم کے دین پر تھے۔ ان کا دین وہی تھا جو سیدنا اسماعیل کے ذریعے سے ان تک پہنچا۔ یہ سیدنا اسماعیل کی اولاد تھے یا ان کے سحری رشتے سے ان کے ساتھ وابستہ تھے، یہاں سے انہوں نے ابتدا کی، پھر دوسرے بعض لوگ بھی شامل ہوتے رہے، جیسے کہ عام طور پر امتداد زمانہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن اصلاً یہ دین ابراہیمی کے پیرو تھے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی دین کی جو روایت ان کے اندر موجود تھی اس کے تحت نماز پڑھتے تھے، روزے بھی رکھ لیتے تھے، حج و عمرہ کی روایت تو خیر بہت ہی غیر معمولی تھی، چند بدعتیں داخل ہو گئی تھیں، ورنہ حرم موجود تھا، اس کا طواف، اسی طرح حج کے مناسک، ہر چیز سے واقف تھے، بڑے اہتمام کے ساتھ ان کو انجام دیتے تھے، دوسری دینی چیزیں بھی معلوم معروف تھیں، کھانے پینے کے معاملے میں کن چیزوں میں حرمت و حلت قائم کی گئی ہے، نکاح طلاق کے معاملے میں کیا قواعد بنائے گئے ہیں، یعنی جو شخصی معاملات سے متعلق دینی روایت ہے وہ بدعتیں پیدا ہونے کے باوجود موجود تھی پوری طرح، اور اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ لوگ اپنائے ہوئے تھے۔ عام طور پر وہ لوگ جو اس میں بدعتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے تھے، صحیح دین پر رہتے تھے اور ابراہیمی دین کی روایت کی پیروی کی صحیح کرتے تھے، ان کو حنیفی کہا جاتا تھا، یعنی ان کے لیے بھی ایک تعبیر موجود تھی، اور اس طرح کے لوگوں کا ذکر بھی عرب کی تاریخ میں ملتا ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی بالکل یہی تھا، صحابہ میں بھی بعض لوگوں کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین ابراہیمی کی روایت کے پہلو سے پیرو تھے۔ سیدنا ابو ذر نے تو بہت وضاحت سے بیان کیا ہے کہ میں نماز کا پابند ہو چکا ہوا تھا اس سے پہلے کہ میں نے رسول اللہ کے بارے میں سنا کہ آپ کی بعثت ہو گئی ہے۔ تو اس طرح سے نماز، جمعہ کا اہتمام، یہ سب چیزیں ان کے ہاں ایک روایت کے طور پر موجود تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے جب دین کی آ کر تجدید کی ہے تو جو چیزیں درست چلی آ رہی تھیں ان کی کوئی تفصیلات بیان نہیں کی، ان کے بارے میں یہ بتا دیا کہ جیسے وہ پہلے سے ہیں اسی طرح سے جاری رکھی جائیں۔ یہی سبب ہے کہ نماز کے بارے میں کوئی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، روزے کا پورا تصور موجود تھا، حج و عمرہ میں جو بدعتیں تھیں ان کی اصلاح کی گئی ہے مختلف جگہوں پر، ان کے بھی مناسک بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ تو دین ابراہیمی کے پیرو ہیں جن کا ذکر یہاں اس پہلو سے ہوا۔ اس میں اب آخر میں یہ فرمایا ہے کہ اطمینان رکھو، یہ لوگ اگر اختلافات کو بہانہ بنا رہے ہیں تو تم لوگوں کو اللہ نے ہدایت دے دی، پیغمبر آ گئے، قرآن مجید نازل ہو گیا، تم اس کو مضبوط پکڑو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ یہ اگر طالب علم بن کے چیزوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو خدا کے ابتلاء میں ناکامی کے محضر پر دستخط کر رہے ہیں۔ جب حجابات اٹھیں گے، قیامت برپا ہوگی، تو یہ جس چیز پر بہت جھگڑ رہے ہیں اور بہت حجتیں کر رہے ہیں، ان سب کا فیصلہ ہم سنا دیں گے، ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ ایمان والوں کے لیے تسلی اور منکرین کے لیے تحدید و وعید ہے، یعنی اس میں ایمان والوں کو تسلی دی گئی ہے کہ تمہیں ہدایت ملی، تم نے اس کو قبول کیا، تم اس سے سرفراز ہوئے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور تسلی رکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں یہاں اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ منکرین ہیں، خواہ وہ یہود میں سے تھے، خواہ صابئین میں سے، خواہ نصارہ سے، خواہ مجوس سے، یا مشرقین عرب میں سے، ان کے لیے تحدید و وعید ہے، یعنی انہیں ان کے انجام سے خبردار کیا ہے۔ اس پوری آیت کو دیکھیے تو اس میں جو اسالیب اختیار کیے گئے ہیں وہ نہایت قابل توجہ ہیں، یعنی قرآن مجید نے جس طرح ان مختلف مذہبی گروہوں یا جماعتوں کا ذکر کر کے ان کا نام لیا ہے، اس میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو قابل غور اور قابل توجہ ہیں۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں اس آیت میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ سب سے پہلے اہل ایمان کا ذکر ہوا ہے، یعنی جب اختلافات کے بارے میں انسانوں کے رویے پر متنبع کیا ہے تو مختلف جماعتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اس میں ابتدا ایمان والوں کے ذکر سے کی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 62 میں جہاں یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار کیا ہے، وہاں پر بھی ابتدا مسلمانوں سے کی تاکہ وہ متنبع ہو جائیں کہ اللہ کے ہاں مسلمان ہو جانا کافی نہیں ہے، اس حقیقت کو سمجھو، اگر تم اس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے تو پھر کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس آیت میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ سب سے پہلے اہل ایمان کا ذکر ہوا ہے اور آخر میں مشرکین کا، یعنی ایمان والے جو رسالت مآب کو مان چکے، مشرکین جن میں رسول اللہ کی بعثت ہوئی، پہلے ایمان والوں کا ذکر ہوا ہے، آخر میں مشرکین کا، اور بیچ میں دوسرے فرقے یعنی یہودی، صابئی اور نصارہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل فریق کی حیثیت اس مباحثے اور مناظرے میں انہی دو کو حاصل تھی، ایک طرف مسلمان تھے اور دوسری طرف مشرکین عرب، اس لیے کہ رسول اللہ کے اصل مخاطب وہی تھے. باقی گروہوں کی حیثیت ضمنی تھی. چنانچہ آگے آیت 19 میں تصریح بھی ہے کہ اصل فریق دو ہیں، اہل ایمان اور اہل کفر و شرک. جو اہل ایمان کے ساتھ نہیں ہے وہ اہل کفر میں سے ہے، خواہ وہ کسی نام سے موسوم اور کسی دین کی پیروی کا مدعی ہو. تو اصلاً گروہ دو ہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ دنیا میں ہمیشہ یہی رہے گا کہ ایک طرف سچائی سے ماننے والے لوگ ہوں گے اور دوسری جانب وہ لوگ کے جو یا تو کھلے منکر ہیں اور یا ایسی تاویلات اور تحریفات میں پڑ چکے ہیں کہ گویا منکری ہیں. آیت میں مختلف گروہوں کے ذکر کے لیے جو اسلوب بیان اختیار فرمایا گیا ہے وہ بھی قابل توجہ ہے. مسلمانوں اور یہود و مشرکین کا ذکر تو فعل کی شکل میں ہوا ہے، یعنی جنہوں نے یہودیت اختیار کی، اس طرح ذکر ہوا ہے، اور صابئین، نصارہ اور مجوس کا اسم کی شکل میں ان کا نام لیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عملاً اس میدان میں ایک طرف مسلمان تھے، دوسری طرف مشرکین اور یہود. یہود مشرکین کی حمایت اور اسلام کی مخالفت میں اپنے حسد و عناد کے باعث بہت سرگرم تھے. جو تھوڑے سے یہود موجود تھے مدینے میں یا گرد و پیش کی بستیوں میں یا پھر خیبر میں، بہت سرگرم ہوئے. باقی فرقوں کی ہمدردیاں اگرچہ تھیں تو مشرکین ہی کے ساتھ، لیکن وہ کچھ زیادہ سرگرم نہ تھے. مسیحیوں میں سے تو بہت سے لوگ دور دور کی جگہوں سے آ کے ایمان لے آئے تھے مکئی کے زمانے میں، لیکن جو مخالفین بھی تھے وہ کچھ زیادہ سرگرم نہ تھے. اس وجہ سے مارکے کے اصلی حریفوں کو تو فعل کے ساتھ ذکر کیا ہے تاکہ ان کی سرگرمی کو نمایاں کیا جائے، اور دوسروں کا ذکر اسم کے ساتھ. زبان کا ذوق رکھنے والے جانتے ہیں کہ فعل کے اندر ایک قسم کی سرگرمی کا مفہوم پایا جاتا ہے، جبکہ اسم بالعموم صرف علامت امتیاز کا فائدہ دیتا ہے. یہ قرآن مجید کی لفظی ندرتیں ہیں، یعنی کسی چیز کو بیان کرتے وقت تالیف جملہ کیا ہے، سیاق کیا ہے، اس کے ساتھ الفاظ کا انتخاب اور لفظیات میں جس طرح کے اسالیب اختیار کیے جاتے ہیں ان سے بھی بعض حقائق بیان کرنا پیش نظر ہوتے ہیں یا ان کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے. تو یہاں یہ بتا دیا ہے کہ یہ گروہ ہیں جو اس وقت سرگرمی کے ساتھ میدان میں اترے ہیں، ایمان والے ایمان کی دولت سے بہرہ یاب ہوئے ہیں اور پوری قوت سے ایمان کے تقاضے پورے کر رہے ہیں. مشرکین عرب نے اور یہود نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مقابلے میں آئیں گے، لہٰذا انہوں نے بھی اپنے اسلحے تیار کر لیے ہیں. یہ سرگرمی ہے جس میں حجتیں کی جا رہی ہیں، مضامین پیدا کیے جا رہے ہیں اور طرح طرح کے بہانے تراشے جا رہے ہیں، دراں حالے کہ یہی اصل میں علم کا امتحان ہے. علم کے امتحان میں ایمان زیر بحث ہوتا ہے، اور عمل کے امتحان میں انسان کے اندر کتنی قوت ہے کہ وہ حق کا ساتھ دے. تو دونوں کو یہاں واضح کیا ہے کہ ایک طرف لوگ اختلافات دیکھ کے علم کے امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور دوسری جانب مصیبتیں اور تکلیفیں دیکھ کے عمل کے امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں. دونوں پر تنبیہ فرمائی. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر.